Khalifatullah. As-salamu alayka ya waris Nuhin Nabiyallah. As-salamu alayka ya waris Ibrahim Khalilillah. As-salamu alayka ya waris Musa Kalimillah. As-salamu alayka ya waris Isa Ruhillah. As-salamu alayka ya waris Muhammadin Habibillah. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ درود پڑھے محمد و آل محمد آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ساری دنیا میں سارے عالم اسلام میں عالم تشیع میں ہر جگہ آج پہلی محرم ہے. اس سال دنیا کے ہر خطے میں پہلی محرم ایک ساتھ ہے اور ہر طرف سید الشہداء کی عزاداری، یاد، غم اور سوگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. جیسا کہ کل بیان فرمایا تھا کہ یہ ایام وہ ہوتے ہیں جس میں انسان ابا عبداللہ کی بالخصوص کربلا کی اس تحریک کی معرفت حاصل کرے اور ہر دن اس کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایام سوگ بھی ہے اور سوگ کو بھی اس طرح سے منائیں جیسا سوگ منانے کا حق بنتا ہے. یہ نہ ہو کہ صرف مجلس میں آئے تو ایک رسمی سوگ ہو اور اس کے بعد بالکل انسان کی زندگی معمول کی زندگی ہو. نہ، ایام عزا میں بالخصوص ان 10 دنوں میں ہر لمحہ ہر وقت انسان حالت سوگ میں ہو، نہ کہ صرف مجلس کے دوران ہو. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی نا آشنا اس مومن اس عزادارانِ حسین سے ملے تو اسے خود احساس ہو کہ یہ حالت غم اور سوگ میں ہے. یہ علامت ہے اس کی کہ انسان حالت سوگ میں ہے. اس طرح کا سوگ کا حالت ہو، گھروں کے اندر بھی سوگواری ہو، گھروں کے باہر بھی، ہر جگہ. بعض ایسی محفلیں ہوتی ہیں، بعض ایسے محلے ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں غم حسین تو منایا جا رہا ہوتا ہے لیکن کہیں سے بھی سوگ کی علامت کسی نا آشنا کو نظر نہیں آتی. خود عزاداری کے نام پر دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی نا آشنا گزرے گا تو اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سوگ کی حالت میں ہے یا کس حالت میں ہے. یہ سوگ منانے کی ایک طریقہ یہی ہے کہ مجلس حسین میں شریک ہونا. یہ ضروری ہے کہ ابا عبداللہ کی مجلس میں شریک ہو. آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ گھر پر بیٹھ کر صرف انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کوئی مجلس سن لے، نہ، کم از کم ایک مجلس میں ہر دن مومنین شریک ہو، گھر سے نکلیں، حرکت کریں. حرکت میں نجات ہے، نہ کہ انٹرنیٹ ایک سہولت ہے تو فیس بک آن کر لیں، یوٹیوب چلا لیں، جہاں بھی کوئی مجلس آ رہی ہے سن لینا. نکلے خود، اور نہ صرف تنہا نکلے، اپنے خانوادے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چاہے شیر خوار بچہ کیوں نہ ہو، نو مولود کیوں نہ ہو، ابھی ابھی جس کی ولادت کیوں نہ ہوئی ہو، اس کی ماں بھی اسے لے کے مجلس میں آئے. مجلس کی حالت میں اس شیر خوار کو اگر دودھ پلانا ہے، اسی حالت میں پلائے مجلس کے وقت، تاکہ اس کی رگوں میں نام حسین رچ بس جائے. کوئی جواز نہ ڈھونڈے انسان مجلسوں میں نہ شریک ہونے کا، کوئی جواز نہ ڈھونڈے. ہم سب کو پتا ہے کہ مصروف زندگیاں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہر کوئی کام میں ہے، مشغول ہے، جاب ہے، بزنس ہے، شاپ ہے، کاروبار ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ترجیح نہ دے ان 10 دنوں میں. کم از کم مجلس کے وقت بر وقت پہنچیں، دفتروں سے، کام سے، کاروبار سے جلدی نکلیں، اہتمام کریں، انتظام کریں، نکلیں وہاں سے. بہت سے برادران یہاں پر شاید الگ الگ وقت پہ کام نہ، پہلے سے برنامہ سازی کریں. یہ نہ ہو کہ آج ڈیوٹی تھی، کل فلا ہے، آج یہ ہے، نہ. یہ خود اپنی حیات کے لیے، اپنی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ وہ ٹریننگ پروگرام ہے جو ہر سال آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. آپ کی کمپنی جب کوئی ٹریننگ پروگرام رکھتی ہے تو آپ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کام نہیں کرتے، کام چھوڑ کر کے اس ٹریننگ پروگرام میں جاتے ہیں اور بر وقت پہنچتے ہیں، کیونکہ کمپنی نے پیسے خرچ کیے، باہر سے کسی ٹرینر کو بلایا ہے، انتظامات کیے. تو پھر یہاں آنے میں کیوں یہ سارے بہانے ہوتے ہیں؟ نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خود ایک موضوع ہے، بھی آتے ہیں جس کی طرف انشاءاللہ. کہ اگر بعض اوقات یہ بہانے بھی کرتے ہیں مومنین کے، نہیں جی کوئی اچھا پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں تو ذاکر ہے، وہاں تو گمراہی کی باتیں ہوتی ہیں، فلاں ہم کہاں جائیں، ہم بہتر ہیں نیٹ پر بیٹھ گئے. نہ، اگر اس طرح سے ہیں بھلے وہاں شریک نہ ہو، بلکہ ممنوع ہے شریک ہونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھے رہے. اپنا انتظام کریں، خود اہتمام کریں اپنا. یہ نہیں ہے کہ وحدت کی خاطر وہاں شریک ہو جائے جہاں تاجرین ہو، نہ. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے دور رہنے کے لیے آپ مجلس سے ہی دور ہو جائیں، نہ. خود انتظامات کریں، اگر کوئی جگہ نہیں ملتی گھر پر کریں، چند مومنین جمع ہو جائیں، ملٹی میڈیا لگا لیں، ایک جگہ جمع ہو، ایک کتاب کھول کر کے پڑھ لیں، ابا عبداللہ کے خطبات پڑھ لیں، یہ کریں. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک گھنٹے کی مجلس کے بعد چلے جائیں پھر بھول جائیں، نہ. جہاں مومنین آپ برادران ایک ساتھ رہتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، وہاں پر کریں یہ انتظام. شب میں کریں، صبح نماز کے بعد کریں، کم از کم خطبات ابا عبداللہ، تاریخ کربلا مستند کتابوں سے اس کو پڑھیں، یا کوئی اور کسی اچھے عالم دین کی مجلس لگائیں اس کو سنیں. جتنا ہو سکے اس حالت کو اپنے اوپر طاری کریں، اور یہ اثر رکھتی ہے اپنا. یہی وہ حالت ہے جو انسان کو حرکت ملاتی ہے، یہی وہ حالت ہے جو انسان کو میدان ملاتی ہے. اس کے اثرات ہیں، اور اس کے اثرات سے محروم انسان نہ ہو. یہ ضروری ہے کہ یہ کام کریں، اس طرح سے نہ ہو. سوگ کی حالت ہو، بے احترامی نہ ہو کہیں پر، یہ بھی بہت اہم ہے. خود نام محرم، محرم یعنی حرمت کا مہینہ، محرم حرمت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں حرمت ہے، جس کے نام میں حرمت ہے، تقدس کی حفاظت ہے، اسلامی تقدس کی، اور ہر اس چیز کی کہ تقدس، ہر اس چیز کا احترام ہے جسے اللہ نے احترام دیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے، اللہ نے بہت سی چیزوں کو تقدس دیا، اور سب سے بڑھ کر جس ہستی کو، جس شے کو مقدس کیا ہے وہ خود انسان ہے، انسان کی ذات ہے جو بہت مقدس ہے، اس کا اپنا احترام ہے. اب دیکھیں، آپ انسان کو آپ بیچ نہیں سکتے، ممنوع ہے انسان کو بیچنا، انسان کی تجارت کرنا ممنوع ہے. حتیٰ کہ کافر کیوں نہ ہو، نہ مومن، کسی بھی انسان کو فروش کرنا ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ اس کا تقدس ہے، اس کی حرمت ہے، خدا نے اسے ایک حرمت دی ہے، اور یہ حرمت نہ صرف اللہ نے انسان کو دی ہے بلکہ انسانی تعلقات کو بھی دی ہے. والدین کا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، شوہر کا بیوی کا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، مومنین کا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے. یہ احترام اللہ نے دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ محرم ہے جس میں انہی احترام کو احیا کرے، اس کی دفاع کرے انسان. اور یہ بہت اہم پہلو بھی ہے کربلا کے واقعے کا، کہ یزید بے احترام تھا، بے حرمت تھا، کسی چیز کی حرمت نہیں رکھتا تھا وہ. اور ابا عبداللہ نے ایک بے حرمت کے خلاف قیام کیا ہے. اب یہ نہ ہو کہ خود ابا عبداللہ کے پیروکار بے حرمتی کریں, خود حسین ابن علی کے نام پر یہ کام ہو. انسان کی حرمت باقی رہتی ہے اس وقت تک جب تک خود انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس حرمت کے تقدس کے مقام سے نیچے نہ لے آئے, تب تک اس کا احترام ہے. خود اپنے ہاتھوں سے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی حرمت ختم ہو جائے, اس صورت میں پھر اس کے احترام کی اجازت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا احترام کریں. وہ کیا ہے؟ جب انسان فسق و فجور کریں, انسان کھلے عام گناہ کریں, دینی حدود اللہ کی دین کی حدودوں کو جو انسان توڑ دیتا ہے کھلے عام, اس انسان کا کوئی احترام نہیں رہتا. کیوں غیبت ممنوع ہے؟ مومن کی غیبت ممنوع ہے اس لیے کہ غیبت اس کے اس عیب کی ہے جو اس نے کھل کر نہیں کیا. جس وقت وہ کھل کر کر لے اب وہ غیبت نہیں رہتی, اب وہ خود بے احترام ہو گیا ہے, اب اس کی غیبت نہیں رہتی, اب اس کی برائی اگر کوئی بات بھی کرے کہیں گناہ نہیں ہے, کیونکہ خود اس نے اللہ کے حدود کو کھلے عام علل اعلان توڑا ہے. جو کھلے عام حدود الہی کو توڑ دے اس کا کوئی احترام نہیں رہتا, وہ بے حرمت انسان ہے. اور آج دنیا بے حرمتوں سے بھری پڑی ہے, ہر جگہ بے حرمت ہے. مسلمانوں کی بے حرمتی, تشیعوں کی بے حرمتی, قرآن کی بے حرمتی, اور یہ بے حرمتی کا کلچر ہے, ایک تہذیب ہے جو غرب سے مغرب سے آئی ہے. مغربی کلچر بے حرمتی کا کلچر ہے. یہ حرمت لفظ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اسے پہلے بیان کیا ہے لیکن مختصر سا کھول دیں اسے. حرمت لفظ حریم, حرم ایک ہی خاندان سے حریم. حریم یعنی چار دیواری, کسی شے کے اطراف ایسی چار دیواری بنانا کہ اس کے اندر کسی اجنبی کو اجازت نہیں ہو داخل ہونے کی. کوئی بھی شے جس کے اطراف آپ نے ایک باؤنڈری بنا دی, ایک سرحد بنا دی ہے, چار دیواری بنا دی ہے, اس لیے کہ کوئی اجنبی وہاں نہیں آ سکے, اس چار دیواری کو کہتے ہیں حریم. جو اس حریم کے اندر ہے وہ حرم ہے, وہ محرم ہے. جو اس کے باہر ہے وہ نامحرم ہے. نامحرم کو اجازت نہیں ہے کہ حریم کے اندر آ سکے. آپ اپنے گھروں میں چار دیواریاں بناتے ہیں, گھر کو بند کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں بند؟ کہ کوئی اجنبی نہیں آ سکے. ضروری نہیں کہ گھر میں سونا چاندی ہو اس لیے بند کرتے ہیں. ممکن ہے گھر میں کچھ نہ ہو لیکن گھر میں خواتین ہیں, بچے ہیں, یہ حرمت ہے, آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے. اور جو انسان حرمت کی پرواہ نہ کرے اسے دین کہتا ہے, اس کے اندر غیرت نہیں ہے, یہ بے غیرت ہے. جو حرمت کی پرواہ نہ کرے, جسے کوئی پرواہ نہ ہو, جس نے کوئی حریم نہ بنائی ہو, سب کچھ کھلا ہو جس کا, کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی بیٹھ جائے, کوئی بھی وارد ہو جائے, آپ کیا کہیں گے اسے؟ یہ بے غیرت انسان ہے, اس کے گھر کے دروازے کھلے ہیں, اس کی گھر کی کھڑکیاں کھلی ہیں, اس کے گھر کے سارے مناظر لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ اسے عزت کی نظر سے دیکھیں گے اس شخص کو؟ نہیں دیکھیں گے, کہیں گے بے حیا انسان ہے, بے شرم انسان ہے. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی محرم کو دیکھ رہا ہو, گھور رہا ہو, ہوتا یہ عام ہے عموماً آج کل, تو یہ کلچر ہے. صرف پہلے سڑکوں پہ تھا, اب انٹرنیٹ پر بھی یہی کلچر ہے, نامحرم عورتوں کی فوٹوؤں کو دیکھنا, ان کو ایڈ کرنا, ان سے چیٹ کرنا, یہ ایک تہذیب ہے. روایت میں ہے یہ کہ اگر کوئی آپ کی حریم کو, آپ کے حرم کو دیکھ رہا ہو, گھور رہا ہو, اور اگر آپ اس کی آنکھیں نکال دیں, اس کی آنکھیں پھوڑ دیں, تو دین کا قانون کیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ. یہاں پر اس شخص پہ حد جاری نہیں ہوگی, حد نہیں جاری ہو سکتی اس کے اوپر, اس کو دیا نہیں دینا اس کا. اتنا دین نے احترام کیا ہے حریم کا کہ کوئی اندر جھانک نہ سکے. روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, اس وقت کے گھر اس طرح سے ہوتے تھے کہ آج کی طرح یہ سیمنٹ کی دیواریں نہیں ہیں, لکڑیاں اور یہ کھجور کے درختوں کے پتوں سے دیواریں بندھی. رسول اللہ بیٹھے تھے, کچھ صحابی بیٹھے تھے. اتنے میں رسول اللہ نے ایک صدا بلند کی وہاں پر, ایک شخص جو تھا وہ دروازہ دیوار کے اس طرف باہر تھا, وہ اندر سے دیکھ رہا تھا, رسول اللہ تھے اور صحابی تھے, رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہا تھا. رسول اللہ نے وہیں سے کہا اگر تو وہاں پر جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے اور نہ جائے تو میں تجھے یہیں آ کر کے قتل کر دوں گا. گوارا نہیں تھا رسول اللہ کو کہ کوئی گھر کی دیوار کی درار سے جھانک کر کے دیکھیں. یہ تقدسات ہے, اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے مومنین سے کہ جب رسول کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ, ایسے نہیں چلے جاؤ. یہ علامتی آیتیں جو بتا رہی ہے کہ ایک حریم جب بن جائے اس کے اندر کسی اجنبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج اس غربی کلچر نے کیا کیا ہے, سارے حریم گرا دیے, توڑ دیے. اور اس کی سب سے بڑی علامت, سب سے بڑی علامت جہاں پر سب سے بڑا حملہ غرب نے جس مقدس چیز پہ کیا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے عورت. سب سے بڑا حملہ عورت پہ کیا, عورت کو ایک کموڈیٹی بنا دیا, ایک وسیلہ بنا دیا شہوت کا, چیزوں کو فروش کرنے کا. ہر جگہ عورت, بزنس کرنا ہے تو عورت کو آگے لے آئیں, ایڈورٹیزمنٹ چلانا ہے تو عورت کو آگے لے آئیں, ہر جگہ عورت. بے قریاں کر دیا عورت کو غربی کلچر نے, بے احترامی کی ہے. اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان عورت کا احترام مرد سے زیادہ ہے, مرد کے اختیارات زیادہ ہیں عورت سے لیکن احترام عورت کا زیادہ ہے. اسی لیے عورت کے لیے حجاب ہے, اسی لیے عورت کو حجاب ہے کہ عورت کا احترام مرد سے زیادہ ہے. حجاب عورت کے احترام کی حفاظت کے لیے ہے, نہ کہ یہ جو غربی کلچر نے بنایا ہوا ہے کہ عورت کو قید کر دیا ہے حجاب میں, نہ, یہ اس کا احترام, اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے محمل ہے جو اس عورت کی ذات کے اطراف ہے. لیکن بے حرمتوں نے یہ کام کیا کہ اس احترام کا خاتمہ کیا. مرد اور عورت کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے, لیکن کیا کیا اس رشتے کو, اس رشتے کو حقوق کا رشتہ بنا دیا غرب نے. رائٹس, عورت کا کیا حق ہے, مرد کا کیا حق ہے, حق کی بات کرو, احترام کی بات نہ کرو. اور اس کے اثرات اتنے, آج جو اکثر گھروں میں ایک عالمی جنگ ہے, عالمی جنگ ہے, ہر گھر میں جو چھڑی ہوتی ہے ساس بہو کی جنگ, ہر گھر میں ہے. یہ کیوں ہے یہ جنگ, کس لیے ہے یہ؟ اسی وجہ سے کہ احترام نہیں ہے. بہو کہتی میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں شوہر کی ماں کی خدمت کروں. اگر احترام ہو, حقوق نہ ہو تو یہ مسئلہ حل ہے. اگر محترم سمجھے ایک دوسرے کو, حقوق میں بدل دیا شوہر اور مرد کے رشتوں کو, اور اس کا اثر عالم اسلام پر بھی پڑا ہے. آج عورتیں حقوق پڑھتی ہیں جا کر مدرسے میں کہ ہمارا حق کیا ہے, کیا شوہر کے لیے کھانا بنانا میرا حق ہے؟ دین نے کہا ہے کہ کھانا بنانا چاہیے, کپڑے دھونا چاہیے, گھر کے کام نہیں, حق نہیں ہے. یہ رائٹس, احترام کو حقوق میں بدلنا, یہ بے حرمتوں نے کیا, یہ حرمت شکنوں نے یہ کام کیا. دین کی بنیادیں احکام پر نہیں ہے, دین کی بنیادیں اقدار پر ہے, اخلاق پر ہے, ویلیوز پر ہے. دین دین کامل اقدار سے ہوتا ہے, نہ ان سے ہوتا ہے. اگر رائٹس کی بات کریں, اولاد کا, ماں باپ کا, والدین کا, اور اولاد کا حقوق میں بدل دیا, یہ ایک احترام کا رشتہ ہے. بچہ پوچھتا ہے میرے رائٹس دو مجھے، میرا حق دو مجھے، یہی ہوتا ہے نا، جوان ہو گیا مجھے حق دو، الگ ہونا ہے مجھے، حقوق چاہیے مجھے تاکہ میں الگ ہو جاؤں، حق مانگتا ہے وہ. اگر احترام کرتا تو کبھی حق نہیں مانگتا. طالب علم کا اور معلم کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے معلم کا احترام کرے. لیکن آج یہ رشتہ تجارت کا رشتہ ہو گیا، وہ فیس دیتا ہے اسے اور فیس کے بدلے میں وہ اسے پڑھاتا ہے. کوئی احترام نہیں ہے، کوئی تقدس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آج میں آپ سے پوچھوں، ہم سب بچپن میں پڑھ چکے ہیں اسکولوں میں، ہمیں اپنے کتنے ٹیچرز کے نام یاد ہیں؟ یاد ہے نا؟ ہم نہیں یاد ہوگے، کیونکہ اس احترام کے تقدس سے کبھی نہیں دیکھا ان کو. وہ بھی ایک پروفیشنل ہے، آ کر کے پڑھا رہا ہے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیس دے کر. ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل اسکول بناتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں دے دے کر کے. یہ سیکولر سسٹم، سیکولر سکولنگ سسٹم یہی ہے جس میں احترام، اقدار، ویلیوز نہیں ہوتے. صرف کیا کرنا ہے؟ معلم کا کام ہے علم کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس کے بدلے اجرت لینا ہے، اور طالب علم کا کام ہے علم لینا ہے، پھر لے کر کے اس کے بدلے آگے کمانا ہے. یہ سسٹم ہے، سیکولر سسٹم. اور آج عالم دین بھی اس طرف چلے ہیں سیکولر سکولوں کو بنانے میں، سیکولر تعلیمی ادارے بنائے، جس میں کہاں ہے کوئی احترام نہیں، کوئی اقدار نہیں، کوئی ویلیوز نہیں، اسلامی نظام کی طرف نہیں آتے. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے. مومن کا احترام، حرم مومن، قلب مومن حرم اللہ، مومن کا قلب حرم ہے خدا کا، کعبے سے زیادہ احترام مومن کا ہے. لیکن اس مہینے میں کیا ہوا؟ یزید نے کس کی بے حرمتی کی؟ نہ مومن کی، اس ہستی کی جو سید الشباب الاہل جنہ ہے، جسے رسول اللہ اپنے سینے سے لگا کر کے چلتے تھے، اس ہستی کی بے حرمتی کی. حسین سے صرف بیعت طلب کرنا بے حرمتی ہے، شہادت تو بہت آگے کا مرحلہ ہے. صرف مطالبہ کرنا بیعت کا بے حرمتی ہے. آج بھی ایسے بے حرمت بہت ہیں جو یزیدی سنت پہ چلتے ہیں، یزیدی سیرت پہ چلتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں، بہت سی پارٹیاں ہیں، بہت سے گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، جو یہی چاہتی ہے کہ ان کے معاشرے میں جو مقدس ترین عالم دین ہو، جو حسینی راستے پر ہو، اس سے بیعت لینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے. اگر نہیں چلیں گے تو ہم بھی ایک کربلا برپا کریں گے، داخلی کربلا، کربلا کے اندر کربلا. یہ مہینہ یہی دکھ سکھاتا ہے ہمیں کہ حرمتوں کا لحاظ کریں، حرمتوں کا. عزاداری میں آئے، عزاداری کی خود ایک حرمت ہے. ایک بڑا جو غلط بے حرمتی کا کام کرتے ہیں ہم عزاداری میں، یہ ہے کہ موبائل فون سارے آن ہوتے ہیں. موبائل کی حرمت اس وقت زیادہ ہے بنسبت کسی اور چیز کے، زیادہ ہے اس کی حرمت. میں ایک جگہ مجلس میں تھا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، مجلس کے درمیان ایک بزرگ شخصیت بیٹھے تھے، میں نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی اور عالم دین پڑھ رہے تھے مجلس وہاں. ان کا موبائل رنگ ہوا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اٹھ کر کے رونتے ہوئے مومنین کو بات کرتے ہوئے مجلس سے باہر نکلے. بزرگ تھے. کتنی بے حرمتی ہے یہ، مجلس کے دوران موبائل کا رنگ ہونا بے حرمتی ہے، مجلس سے حسین کے درمیان موبائل کو دیکھنا بے حرمتی ہے. بند کر دیں ایک گھنٹے کے لیے، آف کر دیں اسے، ایک گھنٹے میں کتنے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا آپ کا اگر نہیں بند کریں گے تو. کیا چلا جائے گا؟ کون سی متا ہے جو بچی ہوئی ہے جو لٹ جائے گی اس ایک گھنٹے میں؟ کہ عزاداری کی بے حرمتی ہو. یہ سوگ ہے، ایام سوگ ہے، حالت ایسی ہو، غربت باقی ہو. مجھے یاد ہے ابھی بھی واقعہ میں ہمیشہ دہراتا ہوں، شاید پتہ نہیں یہاں تکراری ہے یا پہلی مرتبہ، یہی اسی خطے کے ایک ملک میں وہاں بلڈنگوں میں عزا خانے ہوتے تھے پہلے، ابھی بھی شاید، اب تو بند بھی کر دی انہوں نے وہاں عزا خانے. تو ایک بلڈنگ تھی نزدیک نزدیک، بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگ ہے، تو ایک فلور پہ مجلس ہوا کرتی تھی، تو شیشے کھلے ہوتے تھے ان کے، یعنی شیشے ہوتے تھے، نظر آتا تھا سب طرف کیا ہو رہا ہے. تو ایک عالم دین عزیز ہے ہمارے دوست، وہ بیان فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ اترا نیچے مجلس پڑھ کر، تو ایک انگریز تھا وہ، اس نے مجھے آ کر کے روک لیا. اور وہ عالم دین بھی باہر کے تھے، انگلش اچھی بولتے تھے وہ، اس سے انہوں نے انگلش میں بات کرنا شروع کی کہ یہ آپ، ہوتا کیا ہے اوپر. بالکل اس انگریز کا گھر بالکل اس کے ساتھ تھا، امام بارگاہ کے سامنے، تو اسے روز نظر آتا تھا ہر وقت پروگرام میں یہ کیا ہوتا ہے. تو کہتے مجھے اس نے بڑا عجیب سوال کیا، کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کیا کرتے ہو، اچانک ایک دن سارے جمع ہوتے ہو، اچھے کپڑے میں آتے ہو، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے ہنستے ہو، پتہ نہیں کیا کیا آواز لگاتے ہو، ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی نعرے لگاتے ہو، پھر سب کھاتے ہو اور چلے جاتے ہو، پھر نیچے اترتے ہو کھڑے رہ کے باتیں کر رہے ہوتے ہو پھر چلے جاتے ہو، پھر ایک دن آتا ہے سارے کالے کپڑوں میں آتے ہو، روتے ہو، پھر کھاتے ہو، پھر نیچے اترتے ہو، پھر سگریٹیں پیتے ہو، گپے لگاتے ہو، چلے جاتے ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کرتے کیا ہوا. یا باہر سے آتے ہو تو ویسے ہی ہوتے ہو، اندر جاتے ہو بدل جاتے ہو، پھر باہر آتے ہو ویسے ہی ہو جاتے ہو، یہ ہوتا کیا ہے اندر؟ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن میں نے کہا ان کو آپ کہتے کہ ہمیں بھی آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اندر رہ کے بھی پتا نہیں چلا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کہ ایک گھنٹے میں حالت بدل جاتی ہے، پھر باہر نکلتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ نہ ہو، حرمت سوگ کو باقی رکھے، حرمت عزا کو باقی رکھے، کہ یہ مقدسات کو بچانے کا، حفاظت کا مہینہ ہے. کربلا اسی کا نام ہے جہاں تقدس کو پائمال کیا گیا. حسین ابن علی کے جسم سے زیادہ حسین کی ماہیت کا تقدس ہے، حسین ابن علی کی شخصیت کا تقدس ہے. یہ اب عبداللہ نے یہی صدا بلند کی کہ کوئی ہے، دو ناصرین کو پکارا، دو، کیا کہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میرے راستے کی مدد کرے. اور پھر کیا کہا کہ کوئی ہے جو آ کر کے حرم رسول اللہ کی مدد کرے، اس حرمت کی حفاظت کرے. اور خود آج ہم بے حرمت بن جائیں انٹرنیٹوں پر بیٹھ کر کے، چیٹنگوں میں، فیس بک پر، یہاں وہاں بے حرمتی کریں، یہ ایام میں انہی چیزوں کی معرفت حاصل کرے انسان کہ کیا ہے. کچھ اور موروزات تھے اسی حوالے سے، اس کو میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات تھوڑی سی اور کھلے کہ کچھ آزاداری کے آداب ہیں. احکام چاہے نہ ہو، فقہی کتاب میں آپ کو نہ ملے کہ آزاداری کیسے کرنا ہے، لیکن آداب ضرور ہیں اس کے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب یعنی ایک عمل کو اس طرح سے کرنا، اس زیبائی سے کرنا کہ وہ اپنے مقصد تک آسانی سے پہنچ جائے، اسے مقصد حاصل ہو. آزاداری کے بھی آداب ہیں، یعنی آئے تو با ادب ہو کر کے شریک ہو، با ادب ہو کر کے بیٹھے، ایسے لباس میں نہ آئے، ٹی شرٹ پہن کر، آدھی آستینوں کے، یہ سب نہیں ہے، احترام میں آئے، سوگ کا لباس پہنے، کالا لباس. یہ کالا لباس علامت ہے سوگ کی، سوگ کی علامت ہے یہ، اس طرح کے لباس. ٹھیک ہے آپ کی غلطی نہیں، کسی نے متوجہ نہیں کیا ہے کبھی اس کی طرف، لیکن جب متوجہ ہو گئے ہیں تو پھر اس کی طرف، اس پر عمل کریں. ایک اور جو کلچر ہماری یہاں ہے، کراچی میں ایک محلہ ہے، وہاں پر شیعہ محلہ ہے، وہاں کچھ درجی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے, محرم سے چند دو ہفتے تین ہفتے پہلے, وہ درجیوں کے رش ہوتا ہے خواتین کا. وہ درجیوں نے نام رکھا ہے کہ کالی عید آ گئی ہے. کتنی بے حرمتی ہے یہ. ہر دن کا ایک جوڑا سے لے گا, ہر دن کا ایک فیشن شو. نہ کریں یہ کام خواتین. ابا عبداللہ آپ کے لباس سے راضی نہیں ہونے والے ہیں. جناب زینب کو آپ کے لباس نہیں چاہیے. یہ بے حرمتی ہے, عزاداری کی بے حرمتی ہے یہ. کہ بڑی بڑی ڈیگے چڑھ رہی ہیں, بڑے بڑے پکوان بن رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں, یہ ساری بے حرمتی ہے عزاداری کی. ایسے ایسے کام کرنا جس سے کہ ظاہر نہ ہو کہ یہ سو گئے. ان چیزوں کا احتیاط ہونا چاہیے. ان چیزوں پر ایک اور جو کام سب سے بڑا بے ادبی والا کام اور بے احترامی والا کام جو ہوتا ہے عزاداری میں, وہ یہ ہے کہ تاجران حسین کو ممبر پر بلانا. وہ تو تاجر ہے, وہ تو بے حرمت ہے. بے حرمتوں کو آپ ممبروں پر بلائیں پیکج دے کر, پیسے دے کر, یہ توہین ہے. کربلا میں جتنے آئے تھے پیکج لے کر کے آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے, سب کے ساتھ پیکج ڈیل تھی. عمر ابن سعد کو شہر رے تھا, شمر کے ساتھ ابن زیاد نے ایک پیکج بنایا تھا, پھر عمر ابن سعد نے اپنے کمانڈروں کے ساتھ الگ الگ پیکج بنائے تھے. سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا وہاں, سب کچھ نہ کچھ معاوضہ لینے آئے تھے. فرق نہیں ہے کہ کربلا میں 61 ہجری میں عاشور کے دن کوئی حسین کو معاوضہ لے کر قتل کرے یا ممبر سے بیٹھ کر کوئی معاوضہ لے کر کے ذکر حسین کرے. دونوں حسین کے نام پر کما رہے ہیں. فرق نہیں ہے ان دونوں میں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, جو یہ بڑے بڑے پیکج مانگتے ہیں حسین کا ذکر کرنے کے لیے, روزے محشر دیکھ لینا آپ, یہ عمر ابن سعد اور شمر کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ وہی ہے, شہید مطہری نے یہی کہا ہے کہ خون حسین میں لقمہ ڈبا کر کھاتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہے یہ جو کر رہا ہے اور جو کرا رہے ہیں اس سے, کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے ڈیل بنے. اتنے لاکھ چاہیے, اتنے پیکج چاہیے, کانٹریکٹ بنے, ٹھیکے لیے جائیں, اس سے راضی ہوتے ہیں باپ عبداللہ ان کاموں سے. یہ بے حرمتی ہے. حسین ابن علی کی توہین ہے یہ, اہانت ہے یہ. یہ کام کریں اور یہ کیسے حل ہوگا جب سامعین سننے والے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں تاجر نہیں چاہیے ممبروں پہ. یہ اسی وقت حل ہوگا. بانی اسے حل نہیں کر سکتا, کیونکہ بانی کی ایک اور مشکل ہے, وہ ہے ریاکاری. بانی کو عزاداری نہیں چاہیے, ریاکاری چاہیے. اسے اپنے ٹرسٹ کا نام چاہیے, اسے اپنے تنظیم کا نام چاہیے, اسے اپنی جماعت کا نام چاہیے, اسے اپنے مسجد کا نام چاہیے, اسے شہرت چاہیے. شہرت کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا میں کسے بلا رہا ہوں, کون آ رہا ہے. وہ کسی کو ہی بلائے گا, نشئی کو بلائے گا ماتم کرنے کے لیے, چرسی کو بلائے گا, بھنگی کو بلائے گا, کسی کو بھی بلائے گا. یہ بے حرمتی ہے کہ تاجران کے ہاتھ میں ممبر دے دے, یہ بے حرمتی ہے کہ نشئی کے ہاتھ میں عزاداری دے دے. اگر یزید نے بے حرمتی کی تو یہ نہ ہو کہ ہم یزید کی سنت پہ چلیں اور ہم بھی حسین کی عزاداری کے نام پر بے حرمتیاں کریں. اور ایسے تاجرین کے ساتھ وحدت کرنا یہ اس سے بڑی بے حرمتی ہے. کوفیوں نے, ایک طبقہ کوفی کا کربلا میں آیا حسین کو شہید کرنے, یہ قاتلین تھے. ایک طبقہ نہیں آیا, کہاں بیٹھا رہا؟ گھروں میں بیٹھا رہا, آیا نہیں. لیکن اسی زیارت وارثہ جو موضوع ہے، اس زیارت وارثہ میں امام صادق نے اس طبقے پر بھی لعنت کی، فلعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت پہ، تم پر بھی لعنت ہو، تم بھی انہی کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو تم. تو جو ممبر سے تجارت کرے، جو توہین کرے رہبری کی، جو توہین کرے ولایت کی، جو توہین کرے انبیاء کی ممبروں سے، ان کے ساتھ وحدت کرنے والا وہی ہے، دونوں پہ لعنت ہے. کن کے ساتھ وحدت کرتے ہو آپ؟ ہر ایک کے ساتھ، نشئی کے ساتھ. ایک مومن شراب پیتا ہے، آپ اس کے ساتھ شراب کھانے میں چلے جائیں گے وحدت کی خاطر؟ ہے تو اپنا نا، مومن ہے نا. چرس پیتا ہے، آپ وحدت کریں گے، چرس پیئیں گے اس کے ساتھ؟ یہ خود بے حرمتی ہے عزاداری کی. عزاداری پاکیزہ ہے، تقدس ہے اس کا، مقدس عمل ہے. اس کی بانی دختر علی ہے، اس کی بنیاد جس شخص نے ڈالی ہے اس کا، اس ہستی کا نام 14 معصوم میں نہ ہو لیکن وہی عصمت ہے. یہ میراث زینب ہے، اس میراث کو تاجران کے ہاتھ میں دے دینا، اس میراث کو چرسیوں کے ہاتھ میں دے دینا، اس میراث کو ضد ولایت کے ہاتھ میں دے دینا، کون روکے گا اسے؟ ان حرمت شکنوں کو کون روکے گا؟ یہ کام امت کرے گی، امت، کوئی اور نہیں کر سکتا، امت روکتی ہے اسے. اسی لیے باب عبداللہ نے کہا کہ میں اصلاح فی امت جدی، میری جنگ یزید کے ساتھ نہیں ہے، امت کے ساتھ ہے. میرا مخاطب اس قیام میں یزید نہیں ہے، امت ہے، کیونکہ یزیدیت کا خاتمہ صرف امت کر سکتی ہے. وہ امت جو بیدار ہو، وہ امت جو باشعور ہو، وہ کر سکتی ہے یہ کام. لیکن وہ امت جو خود تقدس کو نہ رکھے، جو خود بے حرمتی میں شریک ہو، وہ نہیں کر سکتی یہ کام. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم کیا کریں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے مجلس پڑھنے کے لیے، سارے پیسے مانگتے، نہ، اب یہ حجت آپ پہ تمام ہو چکی ہے، خاص کر اہل پاکستان پر. کیسے تمام ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے عروۃ الوثقی، یعنی ایک مضبوط سہارا، وہاں پر رابطہ کریں، آپ کو وہاں پر طالب علم مل جائیں گے جو آپ کے لیے بنا کچھ لیے، حتیٰ کہ آپ کے گاڑی کا کرایہ بھی، کھانا بھی، کچھ نہیں چاہیے، وہ آ کر آپ سے علم و معرفت کی بات کر کے جائیں. اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ملتا ہم کیا کریں، نہیں ہے. جہاں 1500 خواتین بھی اور مرد بھی طالب علم موجود ہیں، اگر پہلے سال کا بھی طالب علم ہے نا، 100 گنا 1000 گنا بہتر ہے اس تاجر سے، کم از کم گمراہ نہیں کرے گا. اگر یہ اپنے اندر اس ایام عزامی یہ عزم کرے کہ اس بے حرمتی سے عزا کو پاک کرے، نجات دلائیں عزاداری کو ان تاجران سے، عزاداری کو نجات چاہیے، نجات ان تاجران سے. عزاداری کی اصلاح نہیں کرے، اپنی اصلاح کرے، مسئلہ حل ہے. اپنی اصلاح کر دے کہ ہم قبول نہیں کریں گے کسی بھی پیکج لینے والے کو. اور یہ وہ طبقہ ہے ان ذاکرین کا جو پیکج مانگتے ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں کو دیکھے جو آج چل رہا ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ساری ان کی فائلیں نکل نکل کر ویڈیو آتی ہیں کہ کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ، کتنے فحاش قسم کے افراد ہیں یہ. ایسے فحاشوں کو آپ نماز پڑھائیں گے؟ ایسے فحاش کو پڑھائیں گے کسی کو؟ کوئی مولانا کہے مجھے پیسے دو میں نماز پڑھاتا ہوں، دیں گے آپ اس کو پیسے نماز پڑھانے کے؟ کوئی کہے آپ کے گھر میں جنازہ ہو، کہے مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، میں نماز پڑھاؤں گا جنازے کی، آپ کیا کرو گے؟ اسے قبول کرو گے؟ اسے کہ کیسا بے حرمت انسان ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس ایک لاشے کی, اس ایک لاش جو رکھی ہوئی ہے اس کی نماز پڑھانے کے لیے پیسے مانگتا ہے, اور فقہ میں حرام ہے احکام جنازہ کے لیے پیسے کا مطالبہ کرنا یا کوئی ہدیہ لینا, حرام ہے, حرام فقہ میں. تو جہاں 72 جنازے ہو, جہاں 72 لاشیں ہو, وہ بھی پاک ترین نفسوں کے, فاطمہ کے فرزند کے, ان کے ذکر کرنے کے لیے جائز ہو جاتا ہے, یہ کیسے کیا یہ؟ اور یہ کام کرنا ہے آپ نے, اس کو پاک کرنا ہے, یہ پاکیزگی چاہیے, ریاکاری نہ ہو عزاداری میں, اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, خدا کے لیے, حسین کے لیے یہ عزاداری کرے, نہ اپنی ذات کے لیے, نہ اپنے نام کے لیے, نہ اپنی شہرت کے لیے, یہ کام نہ ہو, جنگ نہ ہو عزاداری میں, فلا جگہ ہو رہی ہے ہم بھی ایسا کریں گے, انہوں نے اس کو بلایا ہم اس کو بلائیں گے, ہم بڑے کسی کو بلائیں گے, انہوں نے فلا کو بلایا ہم یہاں سے ایک سٹار کو بلائیں گے, یہ نہیں ہو. آپ دیکھیں ضرورت کیا ہے, اس ضرورت کو پورا کریں, آپ اپنے حساب سے کریں, جو ضروری ہے وہ کریں, نہ دیکھیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے, کسی اور کا برنامہ کیا ہے, نہ اپنے اہتمام کریں تقدسات کے ساتھ. فرق نہیں پڑتا کتنے افراد آتے ہیں, نہیں, آپ ایک سلسلہ شروع کریں, پاکیزگی کا سلسلہ جس میں عزاداری اپنے مقصد تک پہنچے, انشاءاللہ اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے خدا لوگوں کو بھیج دے گا آپ کے پاس, فتح مبین ہے, گروہ تر گروہ آئیں گے لوگ. آج حق کی جستجو میں ہے دنیا, حق کی جستجو میں آئیں گے, حتماً یہ پیغام پہنچے گا ان تک, خدا قلبوں کو نورانی کرے گا, قلبوں کو زندہ کرے گا. شرط یہ ہے کہ کرنے والے کے اندر خلوص ہونا چاہیے, اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. مقصد یہ ہو کہ مجھے حسین تک اور حسین سے اللہ تک پہنچانا ہے, یہ مقصد نہ ہو کہ میرا نام ہو, میری شہرت ہو, میرا سب کچھ ہو. یہ آداب ہے عزاداری کے. ایک اور, خرافتی عمل نہ کرے عزاداری کے نام پر, کوئی خرافتی کام نہ کرے, ایسی رسومات جس میں خرافات ہو, جس میں توہین ہو, انسان کے مقام کی توہین ہو. اگر ایک انسان کسی حیوان کے آگے سجدہ کرتا ہے, یہ انسان کی توہین ہے, یہ حیوان کا احترام نہیں ہے, یہ انسان کی بے حرمتی ہے. خدا نے تو انسان کے لیے جنت بنائی ہے, جنت کے لیے انسان کو نہیں بنایا, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کسی حیوان کے آگے سجدہ کر لے عزاداری کے نام پر؟ کوئی خرافاتی عمل نہ ہو. اور جہاں شک ہو, صحیح ہے, درست ہے, ولایت کی طرف, رہبر کی طرف رجوع کرے, پوچھ لے, پتا کر لے, اور جب پتا چل جائے تو اس پر عمل کریں, مطیع بنے, اطاعت گزاری کے ساتھ یہ کام کریں. یہ کام نہ ہو, کوئی ایسا کام, کوئی ایسی رسومات, کوئی ایسی حرکت جو خرافاتی ہو, وہ نہ ہو عزاداری کے اندر. یہ بے احترامی. ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال عراق میں, بہت ہی پست حرکت, بڑی پست حرکت, کہ کتا بن کر کے سر پہ مٹیاں, منہ پہ, چہرے پہ مٹیاں ڈال کر, گلے میں زنجیر باندھ کر, ابا عبداللہ کے حرم کی طرف زیارت کرنے اربعین میں, جس پر سید مقاومت نے تنبیہ کی, جس کی, یہ وہ خرافات ہیں جس سے پوری شیعت کی توہین ہوتی ہے, صرف ایک شخص کی نہیں ہے, کامل مکتب کی توہین ہے ان حرکات سے. یہ آواز بند کرے یہ موبائل کی. اچھا, یعنی یہ وہ چیزیں جو ہو, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ دشمن کی سازشیں ہیں عزاداری کو آلودہ کرنا. ان سازشوں سے بچے نہ کہ اس کا حصہ بنے, اس سے آلودہ, اس آلودگی کو نکالے. بے حرمتی خود بھی نہ کرے, اور جو بے حرمتی کرے, جو حرمت شکن ہو, اس کے خلاف کھڑے ہونا عزاداری ہے. کربلا اسی کا نام ہے. کربلا یعنی بے حرمت, حرمت شکن, جو دین کی حرمت کرے, جو ولایت کی حرمت کرے, جو رہبر کی بے حرمتی کرے, اس کے خلاف قیام کرنا کربلا ہے. بیعت حسین سے طلب کی یزید نے, یہ ابا عبداللہ کی بے حرمتی تھی, لیکن حسین کے ساتھ جو 72 پہنچے ان کی بے حرمتی شخصی نہیں کی یزید نے, اور کہاں بھی حسین ابن علی نے کہ یہ شب عاشور کہ دشمنی مجھ سے ہے, تم سے نہیں ہے, تم چلے جاؤ یہاں سے, جا سکتے ہو, میں اجازت دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاسبان حرمت دین تھے. تو آج کے عصر میں بھی اگر کوئی رہبر کی, کوئی ولایت کی توہین کرے, اس حرمت شکن کے خلاف کھڑے ہونا عزاداری ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ بے حرمتی کرنے والا اگر کوئی کوٹ پینٹ میں ہو, کوئی حجتیہ کا ممبر ہو, تو اس کے خلاف تو علماء بولے, لیکن اگر کوئی بڑے امامے والا آیت اللہ ہو تو اس کے خلاف نہ بولے. بے حرمتی رہبر کی بے حرمتی ہے, کوئی بھی کرے, کوئی بھی کرے. علی کا حق جنہوں نے چھینا, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حق چھینا وہ بڑے صحابی تھے یا چھوٹے صحابی تھے؟ نہیں قبول کرتے نا کسی کو بھی جس نے حق کے ولایت چھینا, چاہے کوئی بھی ہو, نہیں قبول ہے. تو پھر جو اس عصر کے رہبر کی توہین کرے, وہ کوئی بھی ہو, علامہ ہو, آیت اللہ ہو, کوئی بھی ہو, قبول نہیں ہو سکتا وہ. لیکن بے حرمتی کی انتہا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جا کر کے خمس کے اجازے لے کر کے آتے ہیں جو رہبر کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ خود بے حرمتی ہے. یہ نہ دیکھیں جہاں حرمت شکنی ہو عزادار اس میدان میں موجود ہو, جہاں حرمت شکنی ہو آواز بلند کریں, کم از کم بولیں. کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو بول سے بلند کر سکتے ہو. اب یہ اتنا سوشل میڈیا پہ الا بلا کرتے رہتے ہیں, کم از کم ان حرمت شکنوں کے خلاف ہی تحریک چلائیں. وہاں فضول بحثوں میں لگنے سے بہتر تحریک چلائیں, تحریک, نہ کہ جدال کریں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر. تحریک چلائیں. تحریک میں اور جدال میں فرق ہے. پچھلے سال پوری گفتگو اسی پر کی تھی کہ تحریک کیا ہے, اسرار تحریک کیا ہے, تحریک کے سر کیا ہے, تحریک کہتے کسے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے, یہ محرم ہے, جہاں پر ایک حرمت شکن نے بے حرمتی کی اور بے حرمتی کی انتہا کر دی. انتہا اس حد تک کہ بے حرمتی کی اس حد تک کہ حسین ابن علی کے جسم پر لباس تک نہیں چھوڑا. دیکھیے کتنی بے حرمتی ہے. اس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کے سامنے صرف دو ہستیاں, دو, صرف دو شخصیتیں اگر سامنے رکھ لیں, ایک حسین, ایک یزید, اور پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کریں کس طرف جانا ہے مجھے, کس راستے پر چلنا ہے مجھے, حرمت شکن کے راستے پر یا حرمت شکن کے خلاف قیام کرنے والے کے راستے پر. کربلا کی ابتدا جہاں سے ہوئی, جہاں سے بے حرمتی کی ابتدا ہوئی, پہلی بے حرمتی یہ ہوئی کہ رسول اللہ کے اعلان غدیر کا انکار کر دیا. یہ بے حرمتی. اور جب اس اعلان کی پاسبان نکلی باہر, بے حرمتی کی انتہا یہ کہ اس کے در کو جلا دیا, اس کے پہلو کو زخمی کر دیا, اس کے بازو کو شکستہ کر دیا. لیکن یہ بے حرمت حرمت شکن رکے نہیں یہاں. بے حرمتی کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کے فرزند کو اپنے نانا کی قبر کے قریب دفن تک نہیں ہونے دیا. یہ بے حرمتی ہے. کوئی جنازے کی توہین کرتا ہے, دیکھا ہے آپ نے کسی مسلمان کو جنازے کی توہین کرتے ہوئے؟ یہ حرمت شکنوں کا کام ہوتا ہے. حرمت شکن کے لیے جنازے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. فرزند فاطمہ کے جنازے پر تیر چلائے, یہ بے حرمتی ہے. اور مدینہ خاموش رہا اس وقت بھی. چند حرمت شکن بے حرمتی ہاتھوں سے کرتے ہیں, چند اس سے بھی زیادہ ایک اکثریت حرمت شکنی خاموش رہ کر کرتی ہے. اسی در پہ جہاں سلام کرتے تھے وہاں در جلایا جاتا ہے, خاموش رہتے ہیں. اسی در سے حسن کا جنازہ نکلتا ہے, تیر چلتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے, حسین مدینہ چھوڑتے ہیں, لیکن سارے خاموش ہیں. یہ بے حرمتی ہے. جس حالت میں ابا عبداللہ نے مدینہ چھوڑا, کاش کوئی اس منظر کو دکھا سکے. رات کی تنہائی میں سب سے پہلے حسین اپنے نانا کی قبر پہ پہنچا. حسین سے رسول اللہ کو بہت محبت تھی. ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ خستہ تھے, تھکے ہوئے تھے, گھر میں آئے, آ کر کہا کسی کو گھر میں نہیں آنے دینا, کسی کو اجازت نہ دے گھر میں آنے کی. کمرے میں اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے, دیکھا چھوٹا سا بچہ حسین گھر میں چلے آئے. ام سلمہ نے روکنا چاہا, روک نہیں پائی, کہاں چلے گئے, ڈھونڈنے لگی. دیکھا حسین رسول اللہ کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ام سلمہ دیکھ رہی ہے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, حسین رسول اللہ کے سینے پر ہے, اور آج 28 رجب کو حسین رسول اللہ کی قبر پر ہے, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیا کہا نانا؟ نانا حسین جا رہا ہے. وہ حسین جس کے لبوں پہ آپ نے بوسے لیے تھے, ان لبوں کو زخمی کرنے جا رہا ہے. نانا جس پیشانی پر آپ نے بوسے لیے تھے, حسین اس پیشانی پر تیر کھانے جا رہا ہے. نانا جس جسم کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا تھا, حسین اس جسم کو پامال کرنے جا رہا ہے. اور جس گردن پر آپ اصحاب کے سامنے, اپنے اصحاب کے سامنے بوسے لیتے تھے, آج حسین آپ ہی کے اصحابوں سے اس گردن کو کٹوانے جا رہا ہے. نانا حسین جا رہا ہے, حسین آپ کے دین کو بچانے جا رہا ہے. حسین سارا سرمایہ, حسین ساری میراث لٹانے جا رہا ہے. قبر نانا پر حسین بے ہوش ہو گئے, نیند کی حالت میں خواب دیکھا. رسول اللہ نے کہا حسین جس طرح سے آپ جا رہے ہو, تیرا نانا بھی منتظر ہے جلد آنے کے لیے. پھر ایک مرتبہ حسین وہاں سے اٹھے, اٹھ کر پہنچے اپنی مادر کی قبر پر. اپنی والدہ گرامی کی قبر پر پہنچے. اماں, یہ اماں حسین جا رہا ہے. क्या करने जा रहा है हुसैन? हुसैन उसी मंजर को दोहराने जा रहा है जब आपकी पसलियां टूटी दरो दीवार के दरमियान, हुसैन घोड़ों की टापों से पसलियां टूटवाने जा रहा है। हुसैन आपके दूध का हक अदा करने जा रहा है। वो हुरमत शिकन जिन्होंने आपसे वो बेहुरमती की और उम्मत खामोश रही, आज हुसैन उस उम्मत को अपना सब कुछ लुटाकर बेदार करने जा रहा है। रावी कहता है रिवायत में अईमाले मुसलाम से कि एक मर्तबा जब हुसैन उठे कब्रे फातिमा से, दो हाथ कब्रे फातिमा से बुलंद हुए, बुलंद होकर के सदा बुलंद हुई, बेटा हुसैन एक मर्तबा अपनी माँ से गले लग जा। शायद हुसैन को वो वक्त याद आ गया होगा, वो वक्त जब जहरा की शहादत का वक्त था, जनाबे सैयदा ने हसनैन को गुसल दिया, बालों में कंघी की और कंघी करने के बाद मुसलसल हुसैन के गले पर बोसे लेती। अब हुसैन यहां से उठ करके जन्नतुल बकी जाते हैं। ये हुसैन की रुखसती की शब है, ये आखिरी शब है। हुसैन बकी में जाते, बकी में कहां जाते? बकी में अपने भाई हसन की कब्र पे जाते। भैया हसन, आपको उम्मत ने तन्हा किया, आप तन्हा तरीन हो गए, आज आपका भाई भी आपको छोड़कर जा रहा है। अरे भैया हसन, आपके गले के आपके जिगर के टुकड़े जहर से बाहर निकल आए, लेकिन हुसैन अपने जिगर के टुकड़ों को अली अकबर को, अली असगर को, कासिम को, अब्बास को कर्बला में लुटाने जा रहा है। अल्लाह नातुल्लाह अला कौम जालिमी सयामुल्लाह नजीम। मातम हुसैन, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.